الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الصلاة بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور أسرتي فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعسرة قد أقلتها ورحمة قد أقلتها وعسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فقدتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكه ولا منازع له في امره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق امره وحمده الظاهر بالكرم وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت عدوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطى عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كان لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعود فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده کہا رب عزت العزہ و تواضع لعظمته العظما فبلغ بقدرته ما یشاء الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادیہ و یستر علی کل عورۃ و انا عاصیہ و یعظم النعمۃ علی فلا اجازیہ فکم من موہبۃ ہنیۃ قد آتانی و عظیمۃ مخوفۃ قد کفانی و بھجۃ مونقۃ قد ارانی فاصلی علی حامدا و اذکرہ مسبحا الحمد للہ الذی لا یُغلق حجابه ولا یغلق بابه ولا یرد سائله ولا یخیب عامله الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویهلک ملوکا ویستخلف آخرین والحمد للہ قاسم الجبارین مبین الظالمین مدرک الحاربین نقال الظالمین صریح المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین الحمد للہ الذی من خشیته ترعد السماء وسکانها وترجف البحار وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ الحمد للہ الذی يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك افضل واحسن واجمل واكمل وازكى وانما واطيب واطهر واسنى واكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على احد من عبادك وانبيائك ورسلك وصفتك واهل الكرامه عليك من خلقك اللهم وصل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخر رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على ستة الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بالروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعل الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أعزز به دينك وسنة نبيك وحتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا، واشرب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكسر به كلتنا، واعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيز به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجه به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وآتنا به صولنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وآتنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وعصى المعطين. اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبذل تكشفه، ونصر عن تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بني إسرائيل کے حالات مختصر میں نے عرض کر دیے، آگے بڑھتے ہوئے صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ جناب آسیہ کا جو آخر میں ہوا وہ میں صرف پتا چلوں اور پھر آگے بڑھ جائیں گے کہ جناب آسیہ کا جب فرعون کو پتا چلا کہ جناب آسیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو ماننے میں آ گئی ہیں اور مان رہی ہیں، تو ان کو بھی اس نے سزا دی، اور سزا یہ دی کہ ایک بیابان میں ڈال دیا، کھلے بیابان میں لٹا دیا، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دیں، اور اس کے بعد وہیں پر وہ تڑکتی ہوئی دنیا سے چلی گئی. آخری وقت کی ان کی دعا ہے کہ پالنے والے اس کے عوض میں رب ابن لی، رب اے رب میرے لیے بنا دے اس کے بدلے میں جنت میں ایک گھر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور ظاہر ہے کہ اتنی سختی برداشت کرنے والی خاتون جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اسی طرح سے اجر ادا کرتا ہے. اب ہم آگے آتے ہیں بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات اور ان سے مربوط آیات فعلاً ختم ہوئی، اور آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے عذاب علیم قرار دیا ہے. یہاں پر اس نقطے کو واضح کیا جا رہا ہے کہ صرف اللہ پہ رسول، صرف قرآن پہ، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، اللہ پر یقین لانا کافی نہیں ہے، لیکن آخرت پہ یقین ان تمام یقینوں کا جز ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول اس بات کو بڑے طور پہ بتا دیا، اور قرآن میں بھی آ گیا ہے کہ اگر انسان آخرت پہ یقین نہیں رکھے گا تو سارا دین اس کا بگڑ جائے گا، اور جب سارا دین بگڑ جائے گا تو اس کے بعد کسی طرح سے بھی وہ صحیح طرح سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس لیے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو ایمان نہیں رکھے گا آخرت پہ اس کے لیے عذاب علیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی ساری چیزیں اس کی غلط ہو جائیں گی، جو بھی وہ کام کرے گا وہ دین کے مطابق نہیں کرے گا. اور علامہ طباطبائی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر آخرت کا لفظ لکھا ہوا ہے لیکن مراد سب چیزوں پہ ایمان ہے، صرف آخرت پہ ایمان نہیں. اب جو دو تین آیتیں آ رہی ہیں تھوڑی سی توجہ طلب ہیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان نے شر کے دعا کی خاطر خیر کو چھوڑ دیا. عجیب ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی انسان بعض مرتبہ خیر کو چھوڑ کے شر کی دعا کرتا ہے، اور انسان کے اندر جلدی پنے کی ایک صفت پائی جاتی ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خیر کی دعا چھوڑ کے شر کی طرف کیسے توجہ کر لیتا ہے اور شر کی خواہش کرتا ہے. تو اس کے بارے میں مفسرین نے بیان یہ دیا ہے کہ انسان بعض مرتبہ تشخیص میں غلطی کرتا ہے. انسان تشخیص میں غلطی کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے خیر ہے یا اس کے لیے شر ہے. شر کو وہ خیر سمجھتا ہے، خیر کو وہ شر سمجھتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ شر اپنے لیے خیر سمجھ کر اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ جب وہ شر اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہوگا، یہ تو میرے لیے بڑی بری چیز ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ہدایت دے دی، بتا دیا، لیکن ساتھ ساتھ اسے یہ بھی کہہ دیا کہ اے انسان جب تو کوئی کام کرنے جا تو اس میں مشورہ کر لے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم مشورت نہیں کرتے اور پھر ایک چیز جو تمہارے دل میں آ گئی اس کو تم کرنے کی خواہش رکھتے ہو. نتیجہ یہ ہے کہ اینڈ ریزلٹ اس کا کیا ہے؟ اینڈ ریزلٹ شر ہے، اور پھر تم افسوس کرتے ہو. ہم اگر یہاں پر اپنا حال دیکھیں اور اپنی زندگی کے طریقہ کار کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انسان شر کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن وہ شر اس کے لیے خیر کی صورت میں بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے خیر. جب وہ اندر کودتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا نکلا اس کے لیے. تو تشخیص میں غلطی ہو سکتی ہے. دیکھیں، آپ کو عقیدے میں بہت سے لوگ بہت صحیح ملیں گے، عقیدے کے لحاظ سے کوئی پرابلم نہیں. بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کا عقیدہ بھی غلط ہے، لیکن ہم تو عقیدے میں صحیح قسم کے لوگوں کی بات کرتے ہیں. کہ عقیدے میں صحیح قسم کے لوگ، توسل کرنا چاہیے، توسل کرنا چاہیے، کوئی شک نہیں. لیکن اب توسل کس چیز سے کرنا چاہیے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو شریعت نے توسل کے لیے بنائی ہیں، کون سی چیزیں توسل کے لیے نہیں بنائی؟ یہاں تطبیق میں غلطی کر جاتا ہے. ہر وہ چیز جس کو کسی نے مقدس شکل میں سامنے رکھ دیا اس کو وہ چومنے لگتا ہے. ہر وہ چیز جس کو اس کے سامنے اس طرح سے رکھ دیا کہ جناب یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اس کو وہ احترام کرنے لگتا ہے، جبکہ ایسا نہیں. تو تشخیص میں غلطی انسان کو ایک ایسے مرحلے پر لے جاتی ہے جہاں پر پھر انسان بھگتتا ہے اور پھر افسوس کرتا ہے. بعض مرتبہ واپس آ سکتا ہے، بعض مرتبہ واپس نہیں آ سکتا. خاص کر عقیدے کے مسئلے میں بڑی مشکل ہے کہ لوگ صحیح عقیدے میں جا رہے ہوتے ہیں، دو جاننے والے اس کے دماغ میں ایک بار ڈال دیتے ہیں. ابھی ایک شخص ملا مجھے شام کو، کیا کر رہے ہیں آج کل؟ بس اللہ تعالیٰ نے جس دن روزی دی ہوئی ہے تو اس کی مشکل نہیں ہے، اب میں اللہ اللہ کرتا ہوں. کیا مطلب اللہ اللہ کرتا ہوں؟ تو بس عزاداری، ماتم، مجلس، اربعین میں شام جانا، مولا مولا کے مولا کا ماتم کرنا، سب اچھا ہے. میں نے کہا آیا دین صرف یہی کہتا ہے؟ کہتا نہیں مولانا، ہمیں تو یہی نظر آتا ہے، یہی کرنا ہے اور اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے. میں نے کہا دین تو اور بہت سی ذمہ داریاں دیتا ہے، کہ وہ اور لوگ پورا کر لیں گے، ہمیں یہ ذمہ داری پورے کرنے دو اور اس میں ہمیں تم ڈسٹرب مت کرو. اب بہت آسان ہے، چھوٹی سی مثال جو پہلے بھی کسی مجلس میں دی ہے کہ مثلا چہلم کے دن کربلا جانا مستحب، استحباب ہے زیارت امام حسین پڑھنا بھی اور کرنا بھی. جو ایک حدیث ہے اس میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا بھی ہے اور زیارت کرنا بھی ہے. پڑھنا ہوتا تو صرف یہاں سے کر لیتے، زیارت کرنا یعنی آپ وہاں جائیں اور زیارت کریں. جو الفاظ حدیث کے اس میں دونوں معنی نکلتے ہیں. اب ایک گروہ نکلا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اربعین صرف کربلا نہیں جانا، اربعین میں کربلا نہیں جانا چاہیے، شام جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین بھی وہاں آتے ہیں اپنی بہن کو برسہ دینے کے لیے. امام حسین کس کا برسہ دینے آتے ہیں؟ اب دیکھیں بات کو کہاں سے کہاں ہم لے جاتے ہیں. امام حسین کس کو پرسہ دینے آ رہا ہے؟ اپنی بہن کو کس کا پرسہ دینے آ رہا ہے؟ اگر پرسہ دینے آنے کی بات بھی ہے تو چہلم میں تو اہل بیت تب کربلا ہیں, اور وہاں پر امام حسین کو پرسہ دیں, جناب سیدوں کو امام حسین کا پرسہ دیں, یہ امام حسین چل کے وہاں پر کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن کیا ہے, بات کو اس طرح سے پیش کیا گیا تاکہ شام کا ایک خاص مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے, اور وہاں پر جا کر زنجیر کا ماتم کیا جائے, جو زنجیر کے ماتم کے خلاف ہے ان کو برا بلا کہا جائے اور ایک باقاعدہ اجتماع ہو. تو کیا ہے, انسان ایک چیز کو سمجھتا ہے خیر ہے, شام کی زیارت خیر ہے یا نہیں؟ شام کی زیارت خیر ہے, اب پورا سال شام کی زیارت جائیں, لیکن اس موقع پر کہ جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خاص کسی ہاتھ کے ذریعے یہ کام کرایا جا رہا ہے کہ اربعین میں کربلا نہ جائیں بلکہ شام جائیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی مشکل ہے جس کو ہمیں روکنا چاہیے. عام طور روزانہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ یہ کہ ہم ایک چیز لینا چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا ہے, مشورہ نہیں کرتے, اس لیے کہ جب انسان کو چیز پسند آ جاتی ہے نا, مشکل ہمارے لیے یہاں پر ہے, فطرت انسانی میں مشکل یہاں پر ہے کہ ایک چیز پسند آ جاتی ہے تو اب کہتے ہیں یہ کرنا ہی ہے. جب کرنے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کی مشکلات ہیں, تو جتنا شوق ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو آگے انجام دیتے رہتے ہیں. ایک وقت ہمارا ایسا آتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے فیصلے میں غلطی کی, اگر اس غلطی کو نہیں کرتے تو آج ہم دوسرے اچھے کام کو انجام دے دیتے. تو جب بھی کسی کام کا فیصلہ کریں, جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں, اس کی عاقبت پر غور کریں, جیسے کہ رسول اکرم کی حدیث میں نے عرض کی تھی کہ اس کی عاقبت پہ غور کریں, اور بہت زیادہ جلدی کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ مقایسہ کریں, دیکھیں کہ یہ کام اور اس کے مقابلے میں دوسرے کام جو ہیں وہ مفید ہیں یا نہیں ہیں. اگر مفید نہیں ہے چھوڑ دیں ہم, اگر مفید ہے تو ذرا صبر کریں اور دیکھیں کہ واقعاً اس کا نتیجہ اچھا ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن جب ہم صبر نہیں کرتے جلدی کر جاتے ہیں, نتیجہ ہمارے لیے خراب ہو جاتا ہے. لیکن اسی کے الٹ میں نیکی کے کاموں میں کہ جلدی کرو, دنیاوی کاموں میں کہ تھوڑا سوچ وچار کے کرو, نیکی کے کام میں جلدی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب تم نیکی کے کام میں دیر کرتے ہو, ذرا سی تاخیر کرتے ہو, تو شیطان آ کے تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, یہ کام اچھا ہے نہیں ہے, یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ایسا تو نہیں کہ اس کی ضرورت نہ ہو اس کی ضرورت ہو. جیسے اچھے کام میں جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان تاکہ شیطان اسے بہکا نہ دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے, معصومین نے بھی کہا ہے کہ نیکی کے کام میں جلدی کرو لیکن دنیاوی کام میں سلو اسپیڈ سے جاؤ, اور فیصلوں کو ایک دم سے انجام مت دے دو. اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اس مزاج کو دیکھتے ہیں. وکان الانسان عجولا, دوسرا جملہ جو اس آیت میں ہے کہ انسان بہت زیادہ جلدی باز ہے, جلدی کرنے والا. انسان کی فطرتوں میں سے ایک فطرت یہ ہے کہ وہ بعض کاموں کو جو اس کو پسند آتا ہے اس کو انجام دینے میں جلدی کرتا ہے, بعض کاموں کو انجام دینے میں تاخیر کرتا ہے. جو اس کو پسند آ جائے اس میں جلدی, جو پسند نہ آئے اس میں دیر. آپ اپنے مزاج میں بھی دیکھ لیجیے کہ جو کام پسند آ گیا اس کو آپ کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے جلدی ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ کاموں کو انجام دینے میں رغبت پیدا کرے, جلدی کرے, لیکن ساتھ ساتھ عقل کو بھی ڈال دیا ہے. عقل جو ہے وہ بریک ہے کہ تم کام کرنے جا رہے ہو تو عجولانہ فیصلہ یا جلد بازانہ فیصلہ مت کرو, بلکہ پہلے سوچ لو, اس کے عواقب کو دیکھ لو, اور عواقب کو دیکھنے کے بعد اس کام کو انجام. تو جلدی کرنا انسان کے اندر ہے, جیسے کھانے کی فطرت ہے, جیسے سونے کی فطرت ہے, ویسے جلدی کرنے کی بھی عادت اور فطرت ہے. لیکن تمام فطرتوں کو کنٹرول کرنے کا حکم آیا ہے, اس کو بھی کنٹرول کرنے کا حکم آیا ہے کہ جب تم دین کا کام کرو تو ٹھیک ہے جلدی کرو, لیکن جب آخرت کے کیا دنیا کے کام کرنے کی طرف آگے بڑھو تب تم جلدی کرنے کی کوشش نہیں کرو. ایک درود پڑھنے محمد والے محمد. اب ہم اس کے بعد والی آیت میں جاتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ, ہم نے رات اور دن کو دو آیتیں بنائی. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً, بس ہم نے مٹا دیا رات کی آیت کو اور دن کی آیت کو, نشانی کو ہم نے روشن کر دیا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, تاکہ اپنے رب کا فضل حاصل کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, تاکہ تم سالوں کا اور حساب کو جان سکو, عدد سینین والحساب کو جان سکو. یعنی سالوں کو بھی جان سکو اور حساب کو جان سکو. وکل شئین فصلنا ہو تفصیلا, اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. جب قرآن مجید میں ہم آسمان اور زمین کا ذکر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین میں بہت سے راز ہیں جو ابھی تک انسانوں کے لیے کھولے نہیں. ہم بھی اس راز کو کھول نہیں سکتے, اس لیے کہ ہمارے پاس وہ وسیلے نہیں, وہ طریقے نہیں, وہ علم نہیں, وہ معلومات نہیں. لیکن قرآن مجید جگہ جگہ پر دن اور رات کی بات کرتا ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب, بے شک آسمان اور زمینوں میں دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ وہ لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, اور آخر تک ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں جب ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پالنے والے تو نے اس کائنات کو کتنا زبردست خلق کیا, کتنا خوبصورت خلق کیا ہے اور کتنا گہرا خلق کیا ہے, کہ سائنٹسٹ جتنے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں انہیں نئی سے نئی چیز پتہ چل رہی ہے, نئی سے نئے مسائل ان کے لیے واضح ہو رہے ہیں. اور یہ چیز خود ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن مجید کا کائنات کے نظام کے ساتھ بہت اچھا اٹیچمنٹ ہے, لیکن ہم اس اٹیچمنٹ کو کش نہیں کر رہے. اگر ہم خود واقعی محنت کرنے لگے, کوشش کرنے لگے تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں, لیکن ہم اس بارے میں کوشش نہیں کرتے. اور خاص کر مسلمانوں پہ تو ایک ایسی سستی کا علم ڈال دیا گیا ہے کہ کسی کام کے لیے وہ تیاری نہیں ہے, اسے صرف اپنی روٹی کمانے کی فکر ہے, اس کے بعد کسی چیز کی فکر نہیں ہے. ہاں ٹیلی ویژن پہ کچھ مل جائے تو وہ لے لیتا ہے, باقی اپنا جو چیز جس طرح ہے اس کو رہنے دو, نہ بدلنے کی خواہش ہے نہ توجہ کرتا ہے کہ اس کے بعد کی زندگی ہے جس کے لیے اس کو تیاری کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میں نے تمہارے لیے دن اور رات کی نشانی ڈالی, اور دن کی رات کی نشانی کے بعد دن کی نشانی آتی ہے اور یہ روشن کر دیتی ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرو. دو نقطے میں یہاں بیان کروں گا اور پھر آگے نکل جاؤں گا. ایک نقطہ یہ ہے کہ رات جو ہے وجعلنا اللیل لباسا, رات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لباس کے لیے قرار دیا ہے, والنہار معاشا, اور دن کو معاش کے لیے قرار دیا. یعنی رات ایک کام کے لیے قرار دی گئی اور دن دوسرے کام کے لیے قرار دیا گیا. اب رات کے وقت کام کرنے کو پسند نہیں کیا گیا, دن کے وقت کام کرنے کو پسند کیا گیا ہے. رات کے وقت انسان کو اپنے بدن کی ضروریات, اپنے بدن کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آرام اور دوسری آسائش کی طرف مائل کیا گیا. اس لیے اسلام بھی اس بات کو پسند کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا کی سسٹم بھی ہے کہ جب دن ہوتا ہے تب انسان کام کرنے نکلتا ہے. اب جن کی نائٹ ڈیوٹیز ہیں ان کی ایک الگ بات ہے, وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے, ورنہ فطرت انسانی کے مطابق, انسانی معاشرے کے مطابق انسان دن میں کام کے لیے نکلتا ہے. لیکن اسلام کون سا سسٹم پسند کرتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ عشاء کے بعد فوراً انسان سو جائے. لیکن ہمارا ٹائم شیڈیول جو تقریباً 6 گھنٹے لیٹ چلتا ہے, اسلام یہ چاہتا ہے کہ عشاء کے بعد سو جائیں, آرام کریں, تہجد کے لے لیں, اٹھیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, رات کے وقت تہجد کے لیے تم اٹھاؤ, اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, امید ہے کہ اس کے ذریعے تم بہت آگے نکل سکتے ہو, اونچے مقام پہ پہنچ سکتے ہو. تو عشاء کے بعد سونا, تہجد کے لیے اٹھنا اور اس کے بعد جاگے رہنا, پھر دن میں تیلولے کے طور پر مختصر آرام کرنا اور اس کے بعد پھر اپنے کاموں کو انجام دینا. اب جو برکت کا وقت ہے, جو کام کا وقت ہے, وہ ہماری طرف سے نیند میں گزر جاتا ہے. خاص کر ہم کراچی والوں کے لیے تو ہمارے یہ بڑی مشکل ہے. باہر کے ملکوں میں, ایران میں ہم نے دیکھا کہ صبح 6:30 بجے لوگ اپنے کاموں کی طرف نکل جاتے ہیں اور 8 بجے سب شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں کا ایک کلچر, ایک فرنگ, یہاں کا ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ دن میں 3 دن بنتے ہیں, ایک دن میں جو دن بنتا ہے, ایک شام کا جو دن بنتا ہے, اور ایک پھر رات کا جو دن بنتا ہے کہ جو رات 10-11 بجے کے بعد محفل جمع. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ویسے ایک طرح سے عجیب ہے کہ سوتے کب ہے, پھر جب اتنے ہی سب چیزوں میں مجبور رہتے تب سوتے کب ہے. لیکن جب تک جوانی ہے, جب تک طاقت ہے, جب تک ہمت ہے, تب تک تو انسان یہ چیزیں کر لیتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کی طاقت, اس کی جوانی, اس کی ہمت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان پہلے سے ہی ایسی پلاننگ کیوں نہ کرے کہ معاشرہ پورا, اگر ہم نماز صبح کے بعد جاگنا شروع کریں عبادت الہی میں, معصوم سے پوچھا کہ برکت کے لیے کیا کریں, کہا اذان صبح سے لے کے سورج نکلنے تک جاگو. اس لیے کہ روزی کے فرشتے اس وقت نکلتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، جو سو رہا ہوتا ہے وہ کھو رہا ہوتا ہے. تو اب ہمارے ہاں کیونکہ رات 12-1-2 بجے سونا ہے، تو بدن طاقت نہیں رکھتا کہ اس وقت اٹھے اور جاگے، اور جب اس وقت نہیں اٹھتا جاگتا نہیں ہے تو برکت ہماری زندگی سے چلی جاتی، چاہے وہ صحت کی برکت ہو، چاہے وہ مال کی برکت ہو، چاہے کسی قسم کی برکت ہو. اس لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے ٹرینڈ کو صحیح کریں. بہت سادی سی مثال ہے، ہم اپنے یہاں شادی کو رات کے وقت رکھتے ہیں، اور اب تو شادی کا ٹائم بھی پوچھا نہیں جاتا کتنے بجے، رات 10 بجے جانا ہے، 10:30 بجے جانا ہے، 11 بجے جانا ہے. اب اگر صحت کے لحاظ سے اور حالات کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ ٹائم ورس ہے شادی کے لیے. شام کے وقت رکھ لیں، مغرب کی نماز ہو، اس کے بعد کھانا کھلانے کھانا کھلائے، لوگ اپنے گھر چلے جائیں. کچھ لوگوں نے کیے تجربے اور کامیاب ہوئے. اب یہ الگ بات ہے کہ دفتر والے نہیں پہنچ سکتے، تو دفتر والے ایک دن کے لیے کوئی ایسا سسٹم کر لیں، کوئی ایسا نظام کر لیں کہ اس دن شادیاں ہوں، صبح سے شام تک شادیاں ہو جائیں. لیکن سوچنا پڑے گا، اگر ایک مجبوری ہے، ایک مشکل ہے، تو دوسری مشکل یہ ہے کہ رات 10 بجے 11 بجے آپ شادی میں جاتے ہیں، 12 بجے وہ چکنا روغنی کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد 2 بجے سوتے ہیں. صبح آپ جب اٹھتے ہیں تو نہ آپ کی صحت آپ کا ساتھ دیتی ہے، اور جب لانگ ٹرم میں آپ دیکھیں گے تو اور بھی ساتھ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن کو قرار دیا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کا دن میں فضل حاصل کرو. ہم دن میں اچھا خاصا ٹائم گزار دیتے ہیں، جو لائٹ سیونگ کا پرابلم ہے، اگر واقعا پاکستان میں کراچی میں جب سورج نکل آتا ہے اس کے 1 گھنٹے بعد دکانیں کھل جائیں، آفیسز کھل جائیں، تو ہماری لائٹس کا بہت پرابلم سولو ہو جائے گا. رات 8 بجے سے 10 بجے تک یہ جو ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں کہ لائٹ کا پرابلم ہے، لائٹ کا پرابلم ہے، یہ اگر تھوڑا سا پہلے کر دیا جائے. اسی لیے ٹائمنگ چینج کرتے ہیں، ڈے لائٹ سیونگ کا پروگرام جو ہوتا ہے اسی لیے چینج کرتے ہیں. ہمارے پاس ہے یہ امکان، لیکن کیونکہ معاشرے میں کچھ طبقے ایسے ہیں کہ جو حکومت کر رہے ہیں، حکومت سے مطلب حاکم نہیں ہے، معاشرے کا ٹرینڈ وہ سیٹ کرتے ہیں، تو اب انہوں نے جو ٹرینڈ سیٹ کر لیا اب باقی سب اس پر چلتے ہیں. ذکر کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ان لوگوں کا ذکر آئے گا کہ جس کے پیچھے لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بہت چل لیتے ہیں تب انہیں خیال آتا ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا، اب ہمیں چینج کرنا چاہیے. لیکن اب تبدیلی بھی آسان نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ انسان پھر ایسے رہبر، ایسے لیڈر، ایسے انقلاب کا انتظار کرتا ہے کہ جو انہیں اس مشکل، اس پریشانی اور اس تکلیف سے باہر نکال دے. تو بہرحال یہ آیت ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النہار مبصرتن لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اللہ کے فضل کو ابتغاء کرو. ابتغاء یعنی حاصل کرنے کی کوشش. رحمت الہی ہمارے شامل حال ہے، لیکن اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. وکل شئین فصلناہ تفصیلا، اور ہم نے ہر چیز کو انسان کے لیے اس قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا. اب وہ آیت آ رہی ہے کہ جس آیت کے بارے میں خود علماء بھی کہتے ہیں، اور جب آیت کا ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا، اور اسی آیت کو بیان کر کے میں آج گفتگو کو ختم کروں گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ترجمہ اس طرح سے، کل انسانن، ہر انسان کے گردن میں اس کا نام اعمال ڈال دیا جائے گا. وہ نخرج لہو یوم القیامت، اور اس نام اعمال کو ہم خارج کریں گے قیامت کے دن، کتاباً ایک لکھی ہوئی صورت میں، یلقاہ منشورا، کہ اب جب اس کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ انتشار شدہ، میں کہوں گا پبلش شدہ کتاب کی صورت میں اس کا نام اعمال سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اب کہے گا اقرأ کتابک، پڑھ تو اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرا نفس تیرے حساب کے لیے کافی. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، رقیب اور عتید جو ہیں ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. قیامت کے دن اس سے پہلے خاص کر کہا جاتا ہے، حدیث میں اس کو نقل کیا جاتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا نام ہے اعمال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے, اس لیے کہ فوراً فوراً سب چیزیں تیار. اب کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو اس کے لیے بعد میں انجام دی جاتی ہیں, کچھ برائیاں ایسی ہیں جو اس کی وجہ سے بعد میں انجام دی جاتی ہیں. تو یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا, ابھی جو نام ہے اعمال ڈالا گیا ہے وہ پارٹ ون ہے, اور پارٹ ون کیا ہے کہ جو تم نے کیا وہ نام ہے. اس کے بعد پارٹ ٹو یہ کہ جو تم نے کیا تھا اس کے آثار. ونکتب ما قدموا آثارا, اور ہم لکھتے ہیں جو تم نے بھیجا ہے اور جو اس کے آثار بھی. کسی نے ایک اچھی جگہ بنائی جہاں پر دین کے کام ہوں, اس کا جب تک ثواب ہوگا, جب تک یہ کام ہوگا تب تک ثواب جاریہ ملتا رہے گا. کسی نے کتاب چھپوا دی, کسی نے کتاب لکھ لی, کسی نے اور کسی اچھے کام کو انجام دیا کہ جس کی وجہ سے اس کا ثواب اسے ملتا رہے. تو قبر میں نامہ اعمال بند نہیں ہوتا, ایک حساب کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ حساب تمہارا ہے, اس کے بعد کا حساب اب تمہیں دوسرے مرحلے میں ملے گا. اس وقت جو اچھائیاں کی ہیں, اولاد نیک ہے, حدیث میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے وہ اولاد جو اس کے لیے نیک عمل کرے, وہ کتاب جو اس نے لکھی ہو یا وہ ثواب جاریہ کا کام جو اس نے کیا ہو جس کے ذریعے اسے ثواب ملتا رہے. اسی لیے بہت تاکید آئی ہے کہ کہیں بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہو اس میں شرکت کریں, چاہے تھوڑی شرکت کریں چاہے زیادہ شرکت کریں. ہمارے مدرسے کی خنسار میں بلڈنگ بن رہی تھی تو پرنسپل صاحب آگے خود اینٹ لگا رہے تھے. کہ کیا ہوا؟ کہ کم از کم پیسے وغیرہ کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا ہوں, میں ایک اینٹ لگاؤں تاکہ ایک نیک کام میں میں نے ایک ثواب حاصل کیا. اب جب تک یہ اینٹ لگی رہے گی اور اس جگہ سے اچھا فائدہ ہوتا رہے گا تب تک ثواب مجھے ملتا رہے گا. تو ہم نیک کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں جلدی کریں نمبر ایک, اور دوسرا یہ کہ شرکت کریں. اسی طرح سے برائی کا کام بھی, نعوذ باللہ اگر کسی نے کوئی بری چیز انجام دی ہے, کوئی بری کتاب لکھی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بری ایسی جگہ بنائی جہاں سے فساد ہو سکتا ہے, ایک ایسی سی ڈی بنا دی یا کوئی ایسا عقیدہ چلا دیا لوگوں کے درمیان میں جس کی وجہ سے لوگ منحرف ہو گئے, تو اب جب تک لوگ منحرف ہوتے رہیں گے یا جب تک لوگ ان بری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کے نام اعمال میں یہ بری چیز لکھی جائے گی. اور یہی چیز یہاں پر, ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. اب قیامت کے دن وہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں ملا دیا جائے گا, اور کتابا منشورا کھلی ہوئی کتاب کے طور پر سامنے رکھا جائے گا. اب جب سامنے رکھا جائے گا, قیامت کا منظر تو میں نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن کم از کم اتنا اندازہ ہے کہ قیامت میں اتنے لوگ ہوں گے کہ انسان احساس نہیں کر سکتا. تو اب اگر قیامت میں نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر اب حساب کتاب کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے, سیلف اسیسمنٹ ہے, اس کے مطابق ہم نے کیا کیا, اپنا نامہ اعمال دیکھ لیا. جس نے اچھا کام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرا کتاب, تو خود ہی پڑھ لے اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن تیرا نفس تیرے حساب کے لیے کافی. قرآن مجید میں ایک اور بھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ, بے شک انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے. ولو القا معاذیرہ, اگرچہ کہ وہ بہانے لاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ابھی جب میں ایک کام کر رہا ہوں, ابھی اس وقت یہاں بیٹھا ہوں, تو میں اچھے کام کی نیت سے کام کر رہا ہوں, برے کام کی نیت سے کام کر رہا ہوں, دنیاوی نیت سے کام کر رہا ہوں, اخروی نیت سے کام کر رہا ہوں, کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا سوائے میری ذات. اسی طرح آپ کس نیت سے آئے ہوئے ہیں اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا سوائے آپ کی ذات. جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دنیا کے کسی کام کے, کسی کے کسی کام کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص کس لیے یہ کام انجام دے رہا ہے. جو ظاہر ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن جو باطن ہیں وہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ, جان لو کہ انسان اپنے نفس سے بصیرت رکھتا ہے. یعنی جب بھی وہ اپنے دل کو کرے دے گا وہ سمجھ جائے گا, وہ جان جائے گا کہ ہاں میں کتنے پانی میں کھڑا ہوں, کتنا اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں, کتنا رسول کے لیے اور کتنا دنیا کے لیے. حتیٰ چھوٹا سا تجربہ کر لیجیے, دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, عام حالت میں پڑھ رہے ہیں, جہاں کوئی آ گیا اب دیکھیے فوراً ایک احساس ضرور آئے گا, اس وقت خیال کیجیے گا, احساس ضرور آئے گا کہ میری نماز میں کوئی ایسی چیز تو نہیں, کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں. یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم خود اپنے نفس پہ نظر رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انسان اچھائی اور برائی کی تشخیص دے دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان اچھائی اور برائی کی تشخیص نہیں دیتا ہے, لیکن بعض مرتبہ نفسانی خواہشات اس پر اس طرح سے عبور کر کے کنٹرول کر لیتے ہیں کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کام اچھا نہیں ہے, کر لیتے ہیں, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, کر لیتے ہیں, بعد میں توبہ کر لیں گے. کبھی کبھار انسان ایسا کر لیتا تو کیا, انسان کو اپنے بارے میں پتہ ہے. اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے نبی کسی پاس نہیں بھیجا ہے, رسول نہیں بھیجا ہے, کتاب نہیں پہنچی, تو اس کا ضمیر جو ہے اس کے پاس اس کا گواہ ہے کہ یہ کام صحیح کر رہا ہے یا صحیح نہیں کر رہا. اور اسی لیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شخص کو وصیت دی کہ جب تم کسی کام کو کرو تو اپنے دل سے پوچھو یہ کام صحیح ہے یا نہیں. افتے قلبک, عجیب جملہ ہے, افتے قلبک, فتویٰ دو اپنے, فتویٰ لو اپنے قلب سے. وَإِن لَمْ يَفْتِكَ الْفَقِيهُ غَيْرَهُ, اگر دیکھے جو اس کے علاوہ فقی ہے وہ اس کے مطابق فتویٰ نہ دے رہا ہو, یعنی مجھے کوئی کام کرنا ہے نہیں پتہ چل رہا اچھا یا برا ہے, بہت آسان, اپنے دل سے پوچھو نفسانی خواہشات کو ہٹا کر, تو خود دل آ کے جواب دے گا, خود دل اس بات کی وضاحت کرے گا کہ ہاں یہ کام تمہارے لیے اچھا ہے, یہ کام تمہارے لیے برا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان اس دل کی آواز کو دبا دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی یہاں پر میں بات کر رہا ہوں اور ایک اسکوٹر سائلنسر بغیر کے نکل جائے, میری آواز نہیں پہنچے گی, آپ آواز ہے میری لیکن آپ تک نہیں پہنچے. لیکن اگر یہ دروازے بند کر دیجیے, بالکل بند کیا جائے, پنکھے کی آواز بند کر دی جائے, تو ایک چھوٹی سی پین بھی گرے گی یا پینسل گرے گی تو اس کی بھی آواز آ جائے گی, یا محاورتن اگر سوئی بھی گرے گی تو اس کی آواز آ جائے گی. بس آواز ہے, کبھی انسان سنتا ہے کبھی انسان نہیں سنتا. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جتنا ہم نفسانی خواہشات میں ڈوبتے جاتے ہیں, جتنا ڈوبتے جاتے ہیں اتنا آواز ہماری کان سے کم ہو جاتا ہے. دل کی آواز آتی ہے یہ کام برا ہے, یہ کام غلط ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی چوری کر رہا ہو, چوری کر کے چور کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں تم چور ہو, مطلب میں نے چوری کی لیکن چور کیوں کہتے ہو, دل میں ہے نا یہ ڈاکو ہے, ہاں میں نے ڈاکا مارا ہے لیکن مجھے ڈاکو کیوں کہہ رہے. اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ ڈاکا مارنا بری بات ہے لیکن ڈاکو بن جانا تو بالکل ہی بری بات. تو ہم اپنے ہر کام سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھیں نفسانی خواہشات کو ہٹا کر, مجھے پسند ہے ناپسند ہے, اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے, سب چھوڑ کے کہ آیا یہ کام کیا جائے یا یہ کام نہیں کیا جائے. اگر ضمیر آواز دیتا ہے کہ ہاں یہ کام کرو پھر آپ کریں, اور اگر ضمیر آواز نہیں دیتا ہے تو اس کام کو نہ کریں. لیکن اتنا جان لیں کہ اگر نفسانی خواہشات اس ضمیر پر آئی ہوئی ہیں تو ضمیر کی آواز بند ہو جائے گی. اور ضمیر کی آواز انسان کو کہاں لے جاتی ہے, ایک نقطہ عرض کرتا ہوں, درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اسلامی اس شریعت میں سزا ثابت ہونے کے لیے یا گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے یا انسان خود اقرار کرے. گواہ گواہی دیں ٹھیک ہے, اور اگر گواہ نہیں ہے تو انسان خود اقرار کرتا ہے. کیسے, معصومین کے زمانے, رسول اکرم کے زمانے میں دیکھ لیجئے, وہ شخص آتا ہے یا رسول اللہ تحرنی, رسول اکرم چہرہ ملا دیتے ہیں, پھر تحرنی, پھر چہرہ مڑا دیتے ہیں. چار مرتبہ جب وہ اقرار کرتا ہے تب جا کے رسول اکرم اس پر سزا جاری کرتے ہیں. امیر المومنین کا بھی یہی طریقہ ہے, اس کے علاوہ دوسرے معصومین کو موقع نہیں ملا, ورنہ شریعت کا یہی طریقہ ہے کہ جرم جو ہے وہ گواہوں سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. انسان کا ضمیر ایسا ہے کہ اسے ایک مرحلے پر آ کر اس کے غلط کام کی وجہ سے ملامت کرنا شروع کرتا ہے, اور اتنی ملامت کرتا ہے کہ ظاہری طور پر ہمیں وہ پاگل نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پاگل نہیں ہوتا. وما ہوں بے مجنون, وہ مجنون نہیں ہے, تم کو لگتا ہے قیامت کے بارے میں کہ تم دیکھو گے انسانوں کو کہ وہ تم کو مجنون نظر آئے گا, وما ہوں بے مجنون, وہ مجنون نہیں ہے, لیکن قیامت کے حالات اتنے شدید ہیں کہ اب جنون کی جیسی حالت طاری ہوگی. یہی حالت مجرموں کی ہوتی ہے, چھوٹا جرم ہوتا ہے تو چھوٹی جنون, اور بڑا جرم ہوتا ہے تو بڑا جنون. کہتے ہیں کہ جس نے ہیروشیما پہ بم گرایا تھا اس وقت بہت خوش تھا, میں نے دنیا کا پہلا ایٹم بم استعمال کیا اور میں نے 100,000 لوگوں کو ریکارڈ دینے کا قائم کیا, 1,04,000 لوگوں کو ایک ساتھ مار دیا اور واپس آیا بڑی شرابیں بھی رات کو بڑا خوش رہا. کچھ عرصے بعد اس کا ضمیر اسے جو جو خبریں آتی گئیں اتنے لوگ مرے, اتنے لوگوں کو اذیت ہوئی, جب تک خوشی کا ماحول تھا تب تک اسے تصور نہیں کیا کہ میں نے کیا کیا. لیکن جیسے ہی بادل چھڑکتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اچھا وہ تڑپ رہا تھا. دیکھیں انسان کی فطرت نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی تڑپتا ہوا نظر آئے تو بعض مرتبہ برداشت نہیں کر سکتا, مدد کر سکتا ہے تو مدد کر دیتا ہے ورنہ کسی کو کہتا ہے بھائی اس کی مدد کر دو. تو جب اس نے سنا کہ 100,000 کتنے ہزار لوگ جو تڑپ تڑپ کے مرے ہیں اور اب اس کے آثار کہاں تک ہوں گے تو تاریخ اس بات کو لکھتی ہے کہ وہ پاگل ہو گئے, یہ میں نے کیا کرا. یہی چیز ہمارے ساتھ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بڑا خوش خوش کیا. لیکن جو میں بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ انسان جو ہے ایک طرح کتاب کفا میں نفس کر لیا مالے کا ایسی اپنی کتاب پڑھ لے تیرا نفس تیرے حساب کے لیے کافی, وہاں ضرورت نہیں یہی, کیونکہ ہر انسان اپنے نفس پر نظر رکھتا ہے. ہمارے ساتھ کے ساتھ کیا سارا واقعہ ہو گیا, اس کو یہی کہتے نا کہ تم کربلا ہوا پھر تم کو رہے گی حکومت ملے گی. گیا کربلا, امام حسین نے بڑی نصیحت کی نہیں مانا, واپس آیا جب اس نے کہا ہمارے ساتھ نہیں, عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ مجھے رہے گی حکومت دو. کربلا میں چند مرتبہ عمر ساتھ امام حسین علیہ السلام سے ملا ہے میدان جنگ کے بیچ میں, یعنی عاشورہ کے دن نہیں اس سے پہلے, دو طرف لشکر بیچ میں خالی جگہ تھی وہاں پر ملا اور گھنٹوں گفتگو رہی. بدبختی ہے ایسے شخص کی کہ جو امام حسین سے گھنٹوں گفتگو کرے لیکن دنیاوی خواہشات اس کے اوپر ایسی مسلط ہو جائیں کہ وہ ان گفتگووں کا کوئی اثر نہ لے. جب اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ مجھے دے دو, عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ جو یزید کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے بات چیت کرے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے رہے گی حکومت. وہیں سے وہ نکلا, کہتے ہیں سر پیٹتا تھا, پاگلوں کی طرح بازار کوفہ میں پھرتا تھا. خسرت دنیا والا آخرہ اللہ تعالیٰ کا خسران مبین, یہ دنیا کی بھی کبھی خسران ہوا اور آخرت کا بھی خسران ہوا, اور یہ بہت ہی واضح مبین یعنی روشن قرآن مبین یعنی روشن قرآن, بہت ہی واضح اور روشن نقصان. تو یہ بڑے بڑوں کی, ہم چھوٹے چھوٹے, ہم نے کسی کی تعزیتی کر لی, ہم نے کسی کی انسلٹ کر لی, ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا, کسی کے بارے میں دو جملے کہیں فون کر کے کہہ دیے, نتیجہ کیا ہے کہ اس وقت جوش جوش میں ہو جاتے کہ یہ کام کر لیں, بعد میں افسوس ہوتا ہے. بہت سے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے ہم نے آپ کی غیبت کر دی, معاف کیجیے گا ہم نے غلطی سے بات کہہ دی تھی. کیا ہے انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آئی تو نے یہ کام کر لیا, یہ برا کام تھا, اس کی عزت کی بات تھی, اس کا مسئلہ تھا. ابھی ایک صاحب اپنے حساب کتاب کر رہے تھے, کہہ رہے اتنے لوگوں کے چارانے اور آٹھانے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کا کیا کروں. کیوں؟ اسی کے اب احساس ہوا کہ اس کا حساب کتاب دینا ہے. اس زمانے میں جب خرید و فروش ہوتی ہوگی تو چارانے آٹھانے بچ جاتے ہوں گے, پرواہ نہیں کرنا ہوگا. آج اس چارانے آٹھانے کے لیے وہ پریشان ہے. کیوں؟ ایک طرح کتاب پڑھ لے اپنی کتاب کو, کفا بنفس کر لیا وہ محلے کا عتیبا, کہ تیرا لیے تیری کتاب نصاب کے طور پر اور تیرے پڑھنے کے طور پر کافی ہے. اگر تو اپنے لیے اچھے کام کر کے آیا ہوگا تو تجھے مل جائے گا, برے کام کر کے آیا ہوگا تجھے اس کا اثر اور تجھے اس کا نتیجہ مل جائے گا. تو ہم اپنے تمام کاموں کو انجام دینے سے پہلے فکر کریں, توجہ کریں, پھر وہی مشورہ کریں, اور اس کے بعد اس کی عاقبت کو جب سمجھ لیں اس کی عاقبت صحیح ہے تب ہم آگے بڑھیں ورنہ رک جائیں. ایک درود پڑھ دیں, اور آج کا تیسرا اور آخری نقطہ اس تیسری آیت میں من اہتدا فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تذر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى جس نے ہدایت حاصل کر لی, فإنما يهتدي لنفسه اس نے اپنے نفس کے لیے ہدایت حاصل کر لی, ومن ضل فإنما يضل عليها اور جس نے گمراہی کی طرف رخ کیا تو اس کی گمراہی اسی کے لیے, ولا تذر وازرة وزر اخرى
किसी की बुराई को किसी और पर नहीं डाला जाए। वला तजरो वाजरतुम विजरा, किसी के गलत काम को किसी और पर नहीं डाला जाएगा। अगर आपने गलत काम किया है तो आपके गलत काम को मुझ पर नहीं डाला जाएगा, मैंने गलत काम किया है तो उसका असर आप पे नहीं डाला जाएगा। और फिर वमा कुन्ना मुआज़िरीन हत्ता नबअथ रसूल, ये हिस्सा छोड़ दूंगा शायद टाइम का ना बचे, मैंने कहा पहनना मैं यहाँ तभी रहना से क्या कह दिया। अगर तुम पूरी दुनिया को देख रहे हो कि कहीं और जाए, रसूल अकरम अताब से कहते कि लोगों देखो अगर पूरी दुनिया भी कहे कि ये काम अच्छा है और तुम समझ रहे हो कि काम गलत है तो तुम वो काम मत करो, और पूरी दुनिया कहे कि काम गलत है और तुम समझ रहे हो कि काम अच्छा है तो तुम उसको कर लेना। क्यों ऐसा? इसे हो सकता है कि दुनिया अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे जाए। अगर आज हम दुनिया के मुताबिक जाएं तो फिर आज हमें अपना दीन ईमान छोड़ देना चाहिए। अगर आज हम दुनिया के पीछे जाएं तो आज हमें अपने किताब अल्लाह रसूल को छोड़ देना चाहिए। जिस चीज़ को दुनिया ने अच्छा कहा वो कर लें, जिस चीज़ को दुनिया ने अच्छा नहीं कहा उसको छोड़ देने। मने इब्तदा जिसने हिदायत हासिल की नमा यहाँ तदी लेना से उसने अपने नफ्स के लिए दर्द। यहाँ ये चीज़ वजाहत के साथ कही जा रही है कि तुम दुनिया को देख कर मत भाओ। हो सकता है दुनिया अक्सरों लाया मिलून ऐसी डायरेक्शन में जा रही हो जो सही न हो, हत्ता दीन वालों में भी मैं आज कर रहा हूँ। हमारे लिए तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब करते हैं हम ना करें। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इतना पैन नमा यहाँ तदी लेना से जिसने हिदायत पाई उसने अपने लिए हिदायत हासिल कर ली। अगर वो समझ रहे हैं कि वो काम सही है और तुम समझ रहे हो काम गलत है, कतन नहीं कर सकते। क्यों? इसी को हो सकता है वो जवाब दे के पालने वाले हमने तशखीस दिया कि ये काम सही हमने कर दिया, लेकिन जब तुमसे पूछा जाएगा या करा किताबत पढ़ती किताब आज तेरे नफ्स हिसाब के लिए काफी है तो तुम क्या कहोगे? पालने वाले मुझे लगता तो गलत था ये काम, लेकिन मैंने देखा सब कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी कर लू। ऐसी बात दुरुस्त नहीं। अगर आपको इत्मीनान हो गया, यकीन हो गया कि ये काम सही है, अपने और अल्लाह के दरमियान फैसला कीजिए और उस काम को कर दीजिए चाहे दुनिया आपको कितना क्रिटिसाइज करे। और अगर आपको महसूस हो कि वो काम गलत है और अल्लाह को आप जवाब नहीं दे सकते हैं उस काम को आप मत कीजिए चाहे दुनिया कितना आपके पीछे पड़ जाए। क्यों? इसलिए कि हर एक को अपनी खबर में अपना हिसाब देना। दुनिया की रंगरंगियों में, रोशनियों में, शोर शराबे में, ऐश इशरत में इंसान को ख्याल नहीं आता। सिर्फ एक रात जब लेटे तो इतना सोचे, सिर्फ इतना सोचे कि मलिकुल मौत आए, रूह कब्ज कर गए। अब सोचिए इंसान की बेबसी, कभी हॉस्पिटल चले जाइए अगर ऐसा महसूस नहीं कर सकते कि इंसान कितना बेबस है कि जब मलिकुल मौत उसकी रूह कब्ज करने आता तब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, कोई उसकी हेल्प नहीं। आप उसको आज महसूस कर सकते कि जब आपके अंदर कोई तकलीफ हो, कोई शिद्दत हो, कोई परेशानी हो, उस अंदर की परेशानी को बाहर वाला कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा, लेकिन अगर रूहानी तौर पर आप परेशान हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता सिवाय ये कि आप अल्लाह ताला से अपना रब्ता मजबूत करें। इसी तरह से हिदायत के मसाइल में अगर आपने खुदा न खास्ता अपनी तशखीस नहीं दी, अपनी डायग्नोसिस नहीं की, किसी और के डायग्नोसिस में चलते रहे कि ठीक है देखी जाएगी, एक दिन पता चला कि गलत डायग्नोसिस निकली, फिर क्या करें? इसलिए हर इंसान को है कि तुम अपने अकीदे को खुद तशखीस दो और उसके बाद ईमान लाओ। सिर्फ ये कह देना कि हमारे आबाओ अजदाद ईमान लिया ये काफ़ी नहीं। मैंने कदा नमा यह दलील नफ्से मोहम्मद गल्ला, और जो गुमराही की तरफ चला गया नमाजिल्लो अलेहा वो अपने ही लिए गुमराही को ले रहा है और उस गुमराही का बवाल भी उसी के लिए हो सकता है, माशरे के लिए भी उसका बवाल हो। ये नहीं कि उसका बवाल जैसे गंदगी बाहर पड़ी हुई इसमें अब जो मच्छर कीड़े मक्खियाँ होंगी, लोग बीमार होंगे तो उसका असर दूसरों पर आएगा, लेकिन पहला असर किसके लिए कि जिसने खुद ये गंदगियाँ फेंकना शुरू की और जिनको जिनका फर्ज था कि गंदगी उठाएं नहीं उठाए तो ये जिम्मेदार हैं। और शरीयत के लाश से आगे चल के हो सकता है दियत तक की बात पहुंच जाए कि अगर इसकी वजह से कोई ऐसी बीमारी फैलती है कि लोग मर जाते हैं तो दियत देनी पड़ेगी कि जनाब तुम इस बात के बायस बने हो कि लोग मरे, बशर्ते के साबित हो जाए। तो हम यहाँ पर इस नतीजे को लेते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को तशखीस देते हैं ये सही है, ये करना चाहिए, तो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए चाहे पूरी दुनिया का कि ये क्या कर रहे हो, मस्खरा कर रहे हो। اور اگر ہم تشخیص دیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پھر پوری دنیا ہم پر پریشر ڈالے پھر ہم پروانہ کریں. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا بھی بالکل یہی طریقہ. عجیب ہے وہ کہ انسان سوچ کہ وہ خاتون کی جس کے پاس کوئی کمی نہیں, وہ خاتون کی جس کو اتنا ملا ہوا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے, لیکن جب ایک انسان اسے نظر آیا, انسان نظر آنا مشکل ہے, جب اسے ایک انسان نظر آیا جس کی شخصیت, جس کی معنویت, جس کی روحانیت, جس کے اخلاق, جس کا کردار اسے سمجھ آیا, تو اب سب جو کچھ کہیں اس نے پرواہ نہیں کی. یہ کس کے پیچھے جا رہے ہو, یہ کیا ہے؟ جب تک رسول اکرم نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا تب تک مشکل نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں جناب بڑا اچھا ہے, صادق امین تمہیں مل گیا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن جیسے رسول اکرم نے اعلان نبوت کیا, اعلان رسالت کیا, لوگ جناب خدیجہ کو کنڈیم کرنے لگے, کریٹیسائز کرنے لگے. اور یہاں تک کہ جب جناب سیدہ کی ولادت کا وقت آیا ہے تب کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا سوائے بنی ہاشم کی کچھ نوازی. اور ظاہر ہے کہ رسول اکرم پوری دعاؤں کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ تمام خدمات انجام دیتے تھے, لیکن عورت کو عورت کا ساتھ چاہیے. جناب خدیجہ نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا, رسول اکرم کا ہر وقت ساتھ دیا چاہے پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئی. اور وہ وقت آیا کہ جب جناب خدیجہ نے رسول اکرم کو وصیت کی تھی, رسول اللہ اب نہیں معلوم کہ آپ کے نام سے خطاب فرماتے تھے یا لقب سے, البتہ عربوں میں خطاب لقب سے ہی ہوتا ہے, تو یہی کہا کہ جان لیں تو میرے جانے کا وقت نزدیک آ گیا ہے, آپ سے صرف اتنی وصیت کرتی ہوں کہ جب میری بیٹی فاطمہ شادی کے وقت, شادی کا وقت اس کا آئے اس کا ضرور خیال کیجیے گا, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اسے محسوس ہو کہ اس کی ماں نہیں. رسول اکرم نے سہارا دیا, اس کے بعد کہا کہ آپ باہر جائیے اور فاطمہ کو کہیے. جناب فاطمہ تین چار چار سال کی تقریباً شاب ابھی طالب کی سختیاں تکلیفیں برداشت ہو چکی. جناب فاطمہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیٹا اپنے بابا سے سفارش کرو, مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے. اعمال صالحہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہیں, لیکن پھر بھی ایک عجیب عالم ہے کہ مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے. رسول اکرم سے کہو کہ اپنا ایک پیراہن میرے ساتھ قبر میں دے دیں تاکہ میرے لیے شفاعت کا باعث بن سکے. یعنی رسول اکرم سے اس حد تک محبت اور اس حد تک عقیدہ ہے کہ ان کا پیراہن لے کر قبر میں جانے کے لیے تیار ہیں, کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ رسول کا پیراہن بھی اگر ہمارے پاس ہوا تو ہمارے لیے شفاعت کا باعث ہو سکتا ہے. لیکن افسوس اس امت نے, جہاں یہ خاتون رسول اکرم کے پیراہن کی اتنی اہمیت کے قائل ہیں, اس امت نے نہ رسول کی بیٹی کا احترام کیا نہ رسول کے نواسوں کا احترام کیا. اور وہ وقت آتا ہے کہ جب جناب سیدہ پکارتی ہے فضا میری مدد کرو, فضا میرے محسن کو شہید کر دیا گیا ہے. ہاں جناب سیدہ کو دروازے اور دیوار کے درمیان اس طرح سے دبا دیا گیا کہ جناب محسن شہید ہو گئے, اور جناب زہرا اس عالم میں آئیں کہ جناب فضا نے ان کو اٹھایا اور اس جگہ پہ لے گئے جہاں پہ وہ اس طرح فرماتی تھیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم انا للہ وانا الیہ راجعون. لمن قضا ومن امر پالنے والے تجھے محمد علی محمد کا واسطہ, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ, ہمیں دین کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت اس مبارک مہینے میں ہمیں بھرپور طریقے سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ان حضور کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری کوتاہیوں کو بخش دے. اے رب العزت جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے. پالنے والے قرآن مجید کے مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو خصوصاً جو خاص نظر میں ان کو شفائے کامل عطا فرما. دشمنان اسلام ہدایت کے قابل ان کو نابود فرما دے. اس ملک کی حفاظت فرما. زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے, ہم کی ظہور میں تعجیب فرما دے. تمام مضمون کے لیے فاتحہ.